www.urduvoa.com. السلام علیکم. پاکستان میں اس وقت رات کے 8, بھارت میں 8:30, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 11 بج رہے ہیں. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ. پاکستان فوج کے میڈیا آفس ISPR کا کہنا ہے کہ سعودی عرب کے سفیر نواف سعید المالکی نے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ سے پیر کے روز ملاقات کی اور علاقائی سلامتی اور باہمی تعلقات پر گفتگو کی. یہ غیر معمولی ملاقات ایسے میں ہوئی ہے جب پاکستان نے سعودی عرب پر تنقید کی ہے کہ وہ OIC کی وساطت سے کشمیر کی حمایت میں ناکام رہا ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اقتصادی طور پر انحصار کرنے والا ملک پاکستان سعودی عرب سے اختلافات زیادہ دیر برداشت نہیں کر سکتا اور تعلقات میں یہ دوری جلد ختم ہو جائے گی. پاکستان میں منگل 11 اگست کو اقلیتوں کا قومی دن منایا جا رہا ہے. بانی پاکستان محمد علی جناح کی تقریر کی یاد میں منائے جانے والے اس دن پر انسانی حقوق اور اقلیتی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ 11 اگست کی تقریر محمد علی جناح کی پالیسی بیان تھا جس پر مکمل عمل نہیں ہو سکا. صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ تمام مذاہب کے ماننے والوں کے ساتھ مساوی سلوک روا رکھا جائے گا, جبکہ پاکستان کمیشن برائے انسانی حقوق HRCP کا کہنا ہے کہ پاکستان کو محمد علی جناح کی 11 اگست کی تقریر میں کیے گئے عہد کا احترام کرنا چاہیے. بیرون ملک مقیم پاکستانی پاکستان میں زر مبادلہ کا ایک اہم ذریعہ سمجھے جاتے ہیں, لیکن اس وقت جہاں دنیا بھر میں کورونا وبا کی وجہ سے لاکھوں لوگ بے روزگاری کا شکار ہو رہے ہیں اور ان میں ایک بڑی تعداد ان تارکین وطن پاکستانیوں کی بھی ہے جو مختلف ممالک میں روزگار ختم ہونے کے بعد واپس پاکستان آ رہے ہیں, حکومت کا کہنا ہے کہ ان پاکستانیوں کو ملازمتیں دی جائیں گی. جبکہ اوورسیز امپلائمنٹ پروموٹرز کا کہنا ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں پاکستانی فی الحال باہر نہیں بھیجے جا سکتے. سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ آئندہ کراچی میں کرنٹ لگنے سے ہلاکت پر بجلی فراہم کرنے والے نجی ادارے کے الیکٹرک کے اعلی افسران بشمول چیف ایگزیکٹو آفیسر کے خلاف مقدمہ درج کیا جائے گا. عدالت نے شہر میں ایک بار پھر تمام بل بورڈز اتارنے کا بھی حکم دیا ہے. شہر میں تجاوزات اور غیر قانونی تعمیرات سے متعلق یہ کیس عدالت میں گزشتہ 10 سال سے زیر سماعت ہے. تجارت سے متعلق عالمی ادارے بین الاقوامی تجارتی مرکز کا کہنا ہے کہ ایک حالیہ مطالعاتی جائزے کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کی وجہ سے درپیش مشکلات کے باوجود حکومت پاکستان کسٹمز کے قواعد و ضوابط اور دیگر معاملات میں بہتری لا کر آئندہ 3 سالوں کے دوران اپنی برآمدات میں 12 ارب ڈالر کا اضافہ کر سکتی ہے. اگرچہ پاکستانی عہدیداروں نے تاحال بین الاقوامی تجارتی مرکز کی رپورٹ پر کسی رد عمل کا اظہار نہیں کیا ہے, لیکن پاکستان کے وزیر اعظم کے مشیر تجارت رزاق داؤد کا کہنا ہے کہ حکومت نہ صرف تاجر برادری کی مشکلات کو کم کرنے کے لیے کوشاں ہے, ان کے بقول حال ہی میں برآمد کنندگان کے مطالبے پر اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور پاکستان کسٹمز نے کسٹم ڈیوٹی ڈرا بیک کو برآمد کنندگان کے اکاؤنٹس میں براہ راست منتقل کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے. خیبر پختونخوا حکومت نے پشاور میں پچھلے 3 سالوں سے زیر تعمیر بس منصوبے کی تکمیل کا اعلان کرتے ہوئے آئندہ جمعرات کو وزیر اعظم عمران خان کے ہاتھوں اس کا افتتاح کرنے کی توقع ظاہر کی ہے. لگ بھگ 67 ارب روپے کی لاگت سے مکمل ہونے والے اس منصوبے کے تحت 220 بسیں چلائی جائیں گی. 29 کلومیٹر پر محیط اس بس منصوبے میں 33 اسٹیشنز ہوں گے اور اسے حکام کے بقول روزانہ 360,000 افراد استفادہ کریں گے. اس منصوبے کو اکتوبر سن 2017 میں باقاعدہ طور پر شروع کیا گیا تھا. بھارتی حکومت نے جموں اور کشمیر کے ایک ایک ضلع میں 15 اگست کے بعد تجربے کے طور پر 4G انٹرنیٹ خدمات کی بحالی کا فیصلہ کیا ہے. یہ بات اس نے منگل کے روز سپریم کورٹ کو بتائی ہے, لیکن یہ بحالی بین الاقوامی سرحد یا کنٹرول لائن کے آس پاس کے علاقوں میں نہیں ہوگی, بلکہ جن علاقوں میں عسکریت پسندی کی سرگرمیاں کم ہیں وہاں 4G انٹرنیٹ خدمات بحال کی جائیں گی. حکومت 2 ماہ کے بعد صورتحال کا جائزہ لے گی اور پھر اگلا قدم اٹھائے گی. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوتا ہے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن آپ سے مخاطب ہے میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر.
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کے خصوصی شو کے ساتھ میں ہوں یاسمین جمیل۔ اس وقت پاکستان میں مونسون بارشوں کا سلسلہ جاری ہے جو بہت سے جانی اور مالی نقصان کا باعث بن رہا ہے۔ آج کے پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں اسی بارے میں ہمارے ساتھی نفیس احود بھائی کی ایک رپورٹ کے ساتھ، تو آئیے ان کی رپورٹ سنتے ہیں۔
اس وقت ملک بھر میں 3 دن کی بارشوں کے نتیجے میں 58 افراد ہلاک ہوئے ہیں۔ اطلاعات کے مطابق بلوچستان اور سندھ میں سیلابی ریلوں اور ایک حفاظتی بند میں شگاف پڑنے سے کئی دیہات زیر آب آ گئے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ زراعت اور مال مویشی کو زبردست نقصان پہنچا ہے۔ فوج نے کشتیوں کے ذریعے کئی لوگوں کو ڈوبنے سے بچایا ہے۔ پیر کو لاہور میں بھی بارش پڑنے سے شہر میں پانی بھر آیا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کہ ماں سوا اس کے دیہی اور شہری علاقوں میں دورس منصوبہ بندی کی جائے، مانسون کی بارشوں سے عوام کی جان و مال کو خطرہ رہے گا۔ اس موضوع پر سنیے سندھ اور بلوچستان میں قدرتی آفات سے نمٹنے کے اداروں کے ڈائریکٹرز اور ماہرین کے ساتھ گفتگو۔ اس وقت ہمارے ساتھ بلوچستان سے ہیں قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر لیاقت کاشانی۔ کاشانی صاحب، آپ سے ابتدا کرتے ہیں کیونکہ آپ بلوچستان میں ہیں، بلوچستان کی صورتحال سے ابتدا کیجئے کہ وہاں آپ نے کس قسم کا نقصان دیکھا؟
یہ ہے کہ یہ جو جس ایریا کا آپ نے بتایا کہ سندھ اور بلوچستان کا بارڈر ہے، یہ بیسیکلی ہے بولان ڈسٹرکٹ، جسے دوسرے اس میں کچی ڈسٹرکٹ کہا جاتا ہے، اور اس ایریا میں اور ساتھ ہی سبی ہے، کوئی 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے سبی ڈسٹرکٹ۔ یہ پانی سبی کا جو پانی آیا، یہ آیا ہارنائی اور کولو ڈسٹرکٹ سے، اس نے کچی پلین ایریا میں نقصانات کیے ہیں۔ دوسری طرف جو خزدار اور ہمارا لسبیلا ایریا ہے، وہاں بھی فلش فلڈ سے کافی نقصانات ہوئے ہیں۔ ابھی نقصانات کا ابتدائی جو ڈیٹیلز آ رہی ہیں، ابھی تک 10 لوگوں کے ڈیتھ کے کیسز ہوئے ہیں اور کوئی 800 سے 900 کچے مکانات گر گئے ہیں، جو بہت ہی انیشیل رپورٹس ہیں۔ جو ہمیں جو نقصان ہوا ہے، ڈیر بکٹری ڈسٹرکٹ ہے، خزدار ڈسٹرکٹ ہے، جل مکسی ہے، کچی ڈسٹرکٹ ہے جو بولان میں بتا رہا تھا آپ کو، مگر ابھی جو ہمیں جو زیادہ نقصانات ہوئے ہیں وہ ریورائن فلڈ سے نہیں ہوئے ہیں، یہ فلش فلڈس ہیں جو کلاؤڈ برسٹ سے جو چیزیں جو بارشیں ہوتی ہیں وہ اس وجہ سے ہوئے ہیں۔
اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے میر مظہر ٹالپور نے، یہ کاشتکار ہیں میرپور خاص میں۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ جو پانی داخل ہوا ہے بلوچستان سے سندھ میں، وہ دادو میں کچے کے علاقے میں سب سے زیادہ پھیل گیا ہے۔ بتائیے اپنا آنکھوں دیکھا حال۔
میں تھوڑا سا آپ کو ایکسپلین یہ کروں گا اس کی جغرافی کے حساب سے کہ یہ کھیرتھر رینج ہے، یہ یہاں کراچی سے گڈاب سے چلتی ہے، ہمارے سے آگے پھر یہ بلوچستان میں کوہ سلیمان کو ایڈ کرتی ہے، یہ پوری رینج ہے۔ اور یہ جو بارش ہے، یہ صحیح کہہ رہے ہیں کہ یہ بارشوں کی وجہ سے ہوا ہے، مگر اس میں صرف بارش اکیلی ذمہ وار نہیں ہے، یہ پانی پہاڑوں سے ہی بارش کی وجہ سے آیا۔ اب یہ گاج ایک نیا ڈیم بنا ہے، انہوں نے ڈیم بچانے کے لیے انہوں نے کٹ لگایا ہے، کٹ سندھ میں کٹ لگا ہے گاج ڈیم کو بچانے کے لیے جو ہی تالکے میں اوپر، مگر کٹ لگانا بھی تھا ڈیم بچانے کے لیے، کٹ بغیر بتائے لگایا۔ کٹ لگنے سے فوری طور پہ لوگوں کے گھر گھر کچے ہی ہیں، یہ غریب علاقے ہیں، مسکین علاقے ہیں، یہ کوئی امیر علاقے نہیں ہیں پاکستان کے۔ یہ پچھلی دفعہ 2011 میں بھی سارا دادو اس لیے ڈوبا تھا کیونکہ کٹ دینا تھا لیفٹ رائٹ پہ، انہوں نے رائٹ پہ دے دیا کسی کو بچانے کے لیے، تو یہ نقصان اس لیے ہوا ہے۔ اچھا، ایسا مٹھی شہر ہے، اب ڈیزرٹ میں ڈوب فلڈ آئے، یہ تو حیران کن بات ہے کہ مٹھی شہر میں پانی۔ اب یہ کیا ہے، پلاننگ ہی نہیں ہے، جو نیچے والا کے وہاں گھر بن گئے وہاں بن گئے، لوگوں نے اپنی سہولت سے گھر بنائے، سرکار ایگزسٹ ہی نہیں کرتی کہ کوئی کسی کا کوئی پلان ہو، یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ پچھلے 25-40 سال کی میں بات کر رہا ہوں، جتنی سرکاریں آئی ہیں۔
سید سلمان شاہ، آپ پی ڈی ایم اے کے ڈائریکٹر ہیں سندھ میں، آپ بتا سکتے ہیں کہ جو بارش ہوئی ہے اس میں آپ لوگوں نے وفاق سے کیا مدد لی تاکہ لوگوں کو بچایا جا سکے؟
دیکھیں جی، اگر آپ پرٹیکولرلی بات کر رہی ہیں اس دادو والے ریجن کی، جہاں پہ یہ جو 2 دن پہلے جو پانی آیا ہے، تو اس سلسلے میں جیسے ہی ہمیں یہ اطلاع ملی تو فوری طور پہ ہم نے این ڈی ایم اے کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے پاکستان آرم فورسز کے تعاون سے ہم نے وہاں پہ ٹیمیں روانہ کیں، 4 ٹیمیں پاکستان آرمی کی اور چار ٹیمیں پاکستان نیوی کی، 8 بوٹس ان کی گئیں اور 6 بوٹس ہم نے بھجوائیں ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ کو، 14 بوٹس ٹوٹل ہم نے وہاں پہ بھجوائیں تاکہ فوری طور پہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے. جو لوگ درختوں وغیرہ پہ پھنسے ہوئے تھے اور جو نیئر بائی تھے جو ریسکیو ہونا بھی چاہتے تھے وہ جو ہے وہ ریسکیو ہو کے ان کو جو ہی شہر لایا گیا. لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں، بہت سارے گاؤں ایسے ہیں جنہوں نے وہاں سے موو ہونا پسند نہیں کیا. مین وائل پانی بھی ریسیڈ ہونا شروع ہو گیا. تو اس وقت جو ہے ہمارا جو فوکس ہے وہ ریسکیو فیز پلس ساتھ ساتھ ریلیف کا ہے. تو اس سلسلے میں پہلے دن لوگوں کو پکا پکایا کھانا، وہ جو لوگ سیلابی علاقے میں پھنسے ہوئے تھے ان کو پکا پکایا کھانا پہنچایا گیا، اور ساتھ ہی میں وہ آرم فورسز اور ڈسٹرکٹ کی انتظامیہ کی مدد سے ان کو بھی راشن بھی پہنچانا جا رہا شروع کر دیا سوکھا راشن. یہ تو ہے مین ایفرٹس جو ابھی ہم نے وہاں پہ لیے ہیں پچھلے 2 دن میں.
ٹالپور صاحب آپ بتا سکتے ہیں کہ زراعت میں کس قسم کا نقصان ہوا ہے، مویشیوں کا کس قسم کا نقصان ہوا ہے؟
دیکھیں مویشی لوگوں کی بینک ہے، لوگوں کا لائیولیہڈ ہے، لوگوں کی سیونگ ہے. تو یہ آدمی تو پانی تو نکل گیا، گھر بھی گر گیا بنا لیا، یہ جو نقصان ہو گیا ان کا معاشی، یہ بہت بڑا نقصان ہے ایک بات. دوسرا وہ جو فیتھ ہے سرکار پہ وہ بھی نہیں ہے کہ سرکار کوئی مدد کرے گی. سرکار کیونکہ سرکار کی پالیسی نہیں ہے. اب یہ مویشی گئے، اسی طرح یہ سارا نیچے کاٹن کا بیلٹ ہے، اس وقت یہ چاولوں کا بیلٹ ہے، یہ چاول ہی ہوتے ہیں. ابھی بلوچستان کے جو ڈسٹرکٹ انہوں نے کہے ہیں جو افیکٹ ہی ہیں وہاں کاٹن ہو رہی ہے، کیونکہ یہاں سے پانی ابھی نئے سسٹم کے تھرو پانی بھی پہنچا ہے، تو وہ کاٹن بھی وہاں لوگوں نے لگائی ہے، سبزیاں بھی لگائی ہیں ان علاقوں کو، شہروں کو سبزیاں بھی ملتی ہیں، سکھر تک آتی ہیں جعفر آباد کی سبزیاں، اور رزلٹ اس کا یہ ہے.
پی ڈی ایم اے سندھ کے جو ہیں ڈائریکٹر سید سلمان شاہ، شاہ صاحب آپ کے علم میں ہے کہ میٹ آفس نے وارننگ دی تھی کہ یہ بارشیں تیز ہونے والی ہیں، اور بقول ان کے انہوں نے تمام اداروں کے ساتھ میٹنگز کی تھی کہ جب بارش آئے تو اس کے حوالے سے کیا 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 جائے. اس کے باوجود آپ لوگوں کو فوج بلانے کی ضرورت پیش آئی، اس کے بارے میں ذرا تبصرہ کیجیے.
دیکھیے جی، میٹ ڈپارٹمنٹ نے ہمیں آج سے 2 مہینے پہلے جون کے سٹارٹ میں جب وہ پورے مونسون کے سیزن وہ ہمیں فورکاسٹ کرتے ہیں اس میں سندھ میں زیادہ بارشوں کا انہوں نے ہمیں دیا تھا، اور اس کے علاوہ جب بھی بارش ہونے والی ہوتی ہے تو اس میں ہم کرتے ہیں. کراچی کا جو ایشو ہے نا، کراچی کا وہ ایشو ایک سال میں ریزالو ہونے والا نہیں ہے. وہ کراچی کے ڈرینیج اور سیویج، جو اسٹارم واٹر ڈرینیج ہے اور سیویج، وہ مکس ہو چکی ہے. اس کی کیپیسٹی جو ہے اس کی وہ 30 mm کی بارش سے زیادہ وہ ڈرین آؤٹ کرنے کی اس کی کیپیسٹی پہ ڈیزائن ہی نہیں ہے. اور وہ بھی تقریباً 60 سال پرانا سسٹم ہے، جس وقت کراچی کی آبادی مشکل سے 40 یا 50 لاکھ ہوگی، جو کہ ابھی ان آفیشیل فگرز، آفیشیل فگرز ہی تقریباً 1.5 کروڑ سے اوپر ہے، جبکہ ان آفیشیلی کہتے ہیں کہ اس سے بہت زیادہ ہے. تو اس لیے جو ایک سسٹم جو ڈیزائنڈ ہی نہ ہو، اس کو ری ریمپ کرنے کے لیے، اس کو ری ڈیزائن کرنے کے لیے، اس کو ماڈیفائی کرنے کے لیے اس ٹائپ کی اب نارمل بارشوں کے لیے، تو اس کے لیے ایک ہیوج انویسٹمنٹ چاہیے.
پہلے ہم نے کراچی میں بھی بہت زیادہ نقصان دیکھا تھا، جس کی وجہ سے پھر فوج کو آنا پڑا اور وہاں ڈرین کرنا پڑا. ابھی جو مناظر آ رہے ہیں وہ لاہور کے آ رہے ہیں، اس سلسلے میں ابھی ہمیں جوائن کیا ہے لاہور سے سینئر صحافی خالد فاروقی نے. اور خالد فاروقی، لاہور کے بارے میں کچھ بتائیے کہ جو مناظر ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت، پانی سڑکوں پہ ہے.
لاہور کا یہ پرانا مسئلہ ہے، اور ہمیشہ سے لاہور کے پرانا لاہور جو ہے، جو نہر کے سمجھے کہ لیفٹ سائڈ پہ ہے، یہاں تو پانی کا کبھی مسئلہ آج تک حل ہو نہیں سکا. حکومت جو بھی آتی ہے اس سے کوئی زیادہ کام یا تو ہو نہیں پاتے، یا پھر ان کے سسٹم میں کوئی خرابی ہوتی ہے، یا ان سے جو بھی وہاں پہ پروجیکٹ شروع کرتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہوتا. ابھی جو بارشیں ہوئیں، ابھی تو بہت شدید بارش ہوئی بعض علاقوں میں، تو اس شہر میں کوئی 80 کے قریب چھوٹے چھوٹے جو نالے ہیں، چھوٹے بڑے نالے جو ہیں 80 سے 90 تک ہیں اب یہ، اور 5 بڑے نالے ہیں. اب انہوں نے کیا یہ ہے کہ جو ڈرین شہر میں سے ایک مین گزرتی تھی، اس ڈرین کے اوپر انہوں نے دونوں سائڈوں پہ روڈ بنا دیا. 3 سال سے شہر میں بھل صفائی نہیں ہو سکی. نہر جو ہے یہاں کی، لاہور شہر کا جو حسن کہلاتی ہے، وہ ایک یوں سمجھے کہ اس میں میرا خیال شاید 15 یا 20 ایسی سوسائٹیز ہوں گی جن کا سارا جو سیوریج کا پانی ہے وہ سارا اس نہر میں گرتا ہے. تو اس لیے یہاں پہ بد انتظامی جو ہے یہ بھی ویسی ہی ہے، اتنی ہی مثالی ہے جتنی مثالی کراچی میں ہے.
اس ایشو کو ہم دیکھتے رہیں گے، لیکن اس وقت ہم وائنڈ اپ کرتے ہیں اور آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتے ہیں. پی ڈی ایم اے سندھ کے ڈائریکٹر سید سلمان شاہ، پی ڈی ایم اے بلوچستان کے ڈائریکٹر لیاقت کاشانی، میرپور خاص میں کاشتکار میر مظہر ٹالپور اور لاہور میں سینئر صحافی خالد فاروقی، بہت شکریہ اور خدا حافظ۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں،
پڑھیے، دیکھیے، سنیے، سیو کیجیے، فالو کیجیے۔
دور جانے کی ضرورت نہیں، وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں۔
آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے، جو اب ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے۔
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل، آج کے خصوصی شو کے ساتھ۔ نفیسہ ہود بھائی کی رپورٹ آپ نے سنی، جس میں ذکر ہوا لاہور کی پرانی آبادیوں کا اور بارش کے دوران، مانسون کی بارشوں کے دوران ان کی صورتحال کا۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں واٹر اینڈ سینیٹیشن لاہور کے مینیجنگ ڈائریکٹر، یعنی واسا کے مینیجنگ ڈائریکٹر سید زاہد عزیز۔ ان سے پوچھتے ہیں کہ ان کا ادارہ لاہور میں شہریوں کو مانسون کی بارشوں کے پانی سے محفوظ رکھنے کے لیے کیا تدابیر اختیار کر رہا ہے۔ جی زاہد عزیز صاحب، کچھ اپ ڈیٹ کیجیے ہمارے سننے والوں کو۔
پاکستان میں دو مختلف قسم کی بارشوں کے سسٹمز آتے ہیں بارشیں لے کے، ایک وہ بارش ہے جو سردیوں میں ہوتی ہے یا اس مونسون سیزن کے علاوہ، یعنی جولائی سے سپٹمبر تو مونسون بارشیں ہوتی ہیں، اس کے علاوہ جو باقی سال ہوتی ہے وہ مغربی ہواؤں کے زیر اثر بارش، اور اس لیے آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ سردیوں میں بارش ہوئی اور فلاں علاقے میں پانی کھڑا ہو گیا، رچا ہو گیا، کیونکہ وہ ویسٹرلی ایونٹس کے تحت ہوتی ہیں اور وہ یورپ والی بارشیں ہوتی ہیں۔ لیکن یہ جو بارش ہوتی ہے مونسون کی، یہ پہلی جولائی سے لے کے 30 ستمبر کے درمیان چند ممالک میں ہوتی ہیں، جس میں پورا ریجن ہے، جس میں سری لنکا، بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان اور اوپر سے فلپین اور یہ سارے فارس بھی شامل ہیں۔ روزانہ بارش ہونا ضروری نہیں ہوتا، لیکن جب ہوتی ہے تو پورے 100 ملی میٹر ہو گئی یا 150 ملی میٹر ایک ہی دفعہ ہو گئی، اور حالیہ دنوں میں جو بارشوں کا سلسلہ شروع ہوا ہے اس میں 100 ملی میٹر اوسطن روزانہ کے حساب سے لاہور میں بارش ہو رہی ہے، اور پنجاب کے دیگر شہروں میں گوجرانوالہ اور سیالکوٹ اور راولپنڈی وہ نسبتاً زیادہ بارش ہوتی ہے، اور ملتان فیصل آباد میں کم بارش ہو رہی ہے۔ تو لاہور میں جو ہم نے انتظامات کیے ہیں، کیونکہ یہ ذرا پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے، تو اس میں ہم نے 22 مقامات کی نشاندہی کی ہے جو ذرا باقی علاقوں سے نیچے، اور اس میں ہم نے کچھ مقامات پہ تو ایسا انتظام کر لیا ہے کہ 100 یا 115 ملی میٹر کی بارش کے دوران بھی وہاں کوئی پانی نہیں کھڑا ہو سکتا، جیسے میں نے ایکسپلین کیا تھا کہ لارس روڈ پہ ہم نے پوائنٹ بنایا۔ اس کے علاوہ دیگر جو 22 میں سے 21 مقامات ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ ہم نے انتظام کیا ہوا ہے، کہیں پہ پمپنگ کا ارینجمنٹ ہے، کہیں پہ ڈیمیج کو امپروو کیا گیا ہے، تو لہٰذا جو بارشیں ہوتی ہیں اس میں کچھ جگہوں پہ تو پانی بالکل ہی نہیں کھڑا ہوتا، جیسے کہ لارس روڈ ہوگی یا اس طرح کے کچھ علاقے، لیکن کچھ جو پوائنٹس ہیں جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے وہ 5 منٹ سے لے کے 5 گھنٹے کے درمیان اب تک جتنی بارشیں ہوئی ہیں ہم نے اس میں ان کو کلیئر کر دیا ہے علاقوں میں، اور چھوٹی چھوٹی پاکٹس بہرحال شہر میں کہیں نہ کہیں رہ جاتی ہیں جہاں پہ کوئی سالڈ ویسٹ کی وجہ سے یا کسی وجہ سے بلاکیج آ جائے، لیکن عمومی طور پہ 5 منٹ سے لے کے 5 گھنٹے کے درمیان ہم سٹی کو کلیئر کر دیتے ہیں۔
آپ کیا کہیں گے کہ اس وقت جو پورے پنجاب میں بارشوں کی جو صورتحال ہے، اس سے جو نمٹنے کے انتظامات ہیں، آپ اس سے کس حد تک مطمئن ہیں اور کتنی مزید کوششوں کی ضرورت ہے؟ شہریوں سے آپ کچھ کہنا چاہیں گے تو وہ بھی کہیے۔
شہریوں سے تو میں یہی گزارش کرنا چاہوں گا کہ یہ جو سالڈ ویسٹ وہ پھینکتے ہیں نالوں میں یا سیور لائنوں میں، جیسے میں نے بتایا کہ وہ سائیکلوں کے ٹائر، تکیے، رضائیاں اور کچھ بھی پھینکنے سے گریز نہیں کرتے، صوفہ سیٹ تک ہماری ڈرینوں سے نکلتے ہیں، تو یہ تھوڑا سا شہری سے اپیل ہے کہ وہ سالڈ ویسٹ پھینکنے سے گریز کریں۔ باقی جہاں تک انتظامات کا سوال ہے، تو انتظامات میں سب سے جو میجر پارٹ ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ سیور لائنوں یا ڈرینوں میں سے جو اوپن چینلز ہیں اس میں سے سالڈ ویسٹ کو ریموو کر دیا جائے بر وقت، اور وہ سالڈ ویسٹ وہ ہے جو ترقی یافتہ ملکوں میں شہری نہیں پھینکتے لیکن یہاں پہ ہمارے شہری پھینکتے ہیں، اس کو ریموو کرنا ایک اہم تیاریوں کا حصہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد جہاں پہ پمپنگ کی ضرورت ہو سیور لائنوں کے آگے، تو وہاں پمپنگ اسٹیشن ہمارے ٹھیک چل رہے ہوں، وہاں پہ متبادل بجلی کا نظام، جنریٹر ذرا ٹھیک ہو، اور کیمپس وغیرہ ہم نے شہر میں 35 مقامات پہ لاہور میں جیسے لگا رکھے ہیں، 24 हमारे बंदे वहां रहते हैं ताकि बारिश हो तो कहीं से उनको लाना ना पड़े, वो वहीं से कैंप से बाहर आके अपने काम मशगूल हो गए। तैयारियां मुकम्मल है लेकिन सिस्टम में जो इन एडिक्वेसीज है जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत है उसमें जाहिर है कुछ टाइम लगेगा।
और ये आप समझते हैं कि क्या ये जरूरी नहीं है कि तमाम सिस्टम जो हैं खासतौर पर जैसे कि वासा है, खासतौर पर जो बल्दिया है, खासतौर पर ये जो तमाम इदारे जो वाबस्ता हैं सफाई सुथराई से, वो सब मिलकर एक कम्प्रिहेंसिव कोशिश करें जिस तरह के तरक्की याफ्ता मुल्कों में होता है, तभी ये तमाम फुल प्रूफ इंतजाम हो सकते हैं शहरियों के आराम के लिए। तो क्या इस तरफ भी आप तवज्जो दिलाने की कोशिश कर रहे हैं?
सबसे मेन तो चीज ये है कि हमने किसी भी खास बारिश के लिए तैयारी करनी होती है। फर्ज करें कि लाहौर में अगर हमने 50 मिलीमीटर के लिए तैयारी की है तो अगर 60 मिलीमीटर हो जाएगी तो कुछ देर पानी रुकेगा सड़कों पर। अगर आपने 100 मिलीमीटर की तैयारी कर रखी है लेकिन बारिश 150 मिलीमीटर हो जाती है तो जाहिर है आपने डिजाइन किसी खास बारिश के लिए किया होता है, ठीक है। तो अगर आप एक बहुत ऐसी बारिश के लिए अपनी तैयारी कर लें तो बहुत कम होती है, या 50 साल बाद होती है तो बहुत ह्यूज इन्वेस्टमेंट दरकार होगी। जैसे मैंने नोट किया था कि वाशिंगटन डीसी वाले आजकल 2.7 अरब डॉलर की लागत से बरसाती पानी के खराज के लिए टनल बना रहे हैं। तो इतनी रकम अगर किसी कंट्री में सिर्फ बरसाती पानी पे लगा दी जाए तो 5-6 घंटे पानी रुकने की वजह से दुश्वारी होती है, तो दूसरी भी नेशनल प्रायोरिटीज देखनी होती है कि कोई और सेक्टर है वहां भी पैसों की जरूरत है, ट्रांसपोर्टेशन है या हेल्थ है या दीगर शोबे हैं। तो अगर सिर्फ मसला ये है कि पानी बिल्कुल नजर नहीं आना चाहिए तो 30-40 अरब तो लाहौर में ही लग जाएंगे अकेले। तो इसमें हमें मिडिल वे अख्तियार करना पड़ता है, जो मौजूदा सिस्टम है उसी को एफिशिएंटली चलाएं और कम से कम वक्त में लोगों को रिलीफ दे दें। इस मिशन पे हम कार्य करते हैं।
बेहद शुक्रिया सैयद जाहिद अजीज साहब, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। आप MD वासा हैं लाहौर के और आपने बड़ी तफसील से बताया कि इस वक्त जो मौजूदा मानसून की बारिशें हैं पंजाब में उसमें खासतौर पर लाहौर में आप लोग क्या अरेंजमेंट कर रहे हैं शहरियों की तकलीफों को दूर करने के लिए जो पानी खड़ा हो जाने से हुआ करती थी और अब काफ़ी उनमें कमी वाकई हो गई है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में,
पढ़िए देखिए सुनिए सेव कीजिए फॉलो कीजिए।
दूर जाने की जरूरत नहीं, VOA उर्दू की अहम तरीन खबरें और ब्रेकिंग न्यूज की लाइव स्ट्रीमिंग वीडियोस अब आपकी हथेली में हैं।
आईफोन के लिए खसूसी तौर पर तैयार की गई उर्दू VOA की खसूसी ऐप डाउनलोड कीजिए जो अब एप स्टोर पर भी दस्तियाब है।
VOA उर्दू अब आपके हाथ में।
वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन से मैं हूँ यास्मीन जमील आज के खुसूसी शो के साथ। प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना वायरस की वबा के दौरान नशा आवर दवाओं का इस्तेमाल बढ़ गया है और माहिरीन कहते हैं कि वबा के दौरान इलाज की सहूलत से फायदा ना उठाने वाले लोगों की मौत भी वाकई हुई है। इस बारे में पेश है हमारी साथी मुदस्सर मंजर की तफसीली रिपोर्ट।
अमरीका में नशा आवर अद्वियात या ओपियॉइड का गलत इस्तेमाल एक बड़ा मसला बन गया है और COVID-19 की वबा में इसके आदि अफराद और इससे हलाक होने वालों की तादाद में इजाफा देखा जा रहा है। इस बारे में माहिरीन से बात करते हैं। डॉक्टर फर्रुख कुरैशी न्यूरोलॉजिस्ट हैं और मिड वेस्टर्न यूनिवर्सिटी एरिजोना में असिस्टेंट प्रोफेसर भी। आइए इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर फर्रुख कुरैशी, आपसे आज ये जानना है कि अमरीका में एक मसला ये है कि बाज लोग नशा आवर दवाओं का गलत इस्तेमाल करते हैं जिन्हें ओपियॉइड्स कहते हैं, तो अभी COVID-19 में कहा यह जा रहा है कि ऐसे लोगों की तादाद बढ़ गई है और इन दवाओं के इस्तेमाल से अमवात की तादाद भी बढ़ गई है, तो क्या बताइएगा आप इस बारे में?
जी हाँ, यकीनन अभी हमारे पास सही डेटा तो मौजूद नहीं है इस साल का, क्योंकि ये डेटा जो है ये साल के आखिर में आता है जो कि हमें ये बताता है कि इस साल पिछले सालों की बनिस्बत इनके नंबर जो हैं वो बढ़े हैं, कम हैं या यकसां रहे हैं। लेकिन जो लोग इस मामले से मुताल्लिक हैं, डॉक्टर्स, माहिर नफ्सियात, साइकियाट्रिस्ट, वो लोग जो एडिक्शन मेडिसिन के स्पेशलिस्ट हैं, वो ये बता रहे हैं कि उनके मुशाहिदे में ये है कि तादाद जो है वो यकीनन बढ़ी है और इस साल के आखिर में जब डेटा आएगा तो वो हमें ज्यादा कन्फर्म दिखाएगा कि तादाद बढ़ी है दोनों की, دونوں سے مراد ان کی جو منشیات یا نشہ آور ادویات زیادہ استعمال کر رہے ہیں اور ان کی وجہ سے جو اموات ہو رہی ہیں ان کی بھی.
جی تو ڈاکٹر صاحب اگر تعداد بڑی ہے تو اس کی کوئی وجہ بھی ہوگی؟
ایک تو یہ بات ہم نے کر لی کہ لوگوں کا استعمال بڑھ گیا ہے, تو ایک دوسرا فیکٹر جو ہے وہ یہ ہے کہ جو ایڈکشن سینٹر ہیں وہ چونکہ ڈسٹینسنگ کی وجہ سے اتنے لوگوں کو ایڈمٹ نہیں کر پا رہے, نمبر ایک. نمبر دو یہ کہ لوگ جو ہیں وہ ایڈکشن سینٹر خود نہیں جا رہے ڈر کے مارے, کووڈ 19 ہاسپٹل نہیں جا رہے, ڈاکٹر کے پاس نہیں جا رہے. نمبر تین پھر یہ کہ ڈاکٹرز نے خود اپنے مریضوں کی تعداد کم کر دی ہے اور وہ ٹیلی میڈیسن کر رہے ہیں, لیکن ٹیلی میڈیسن کا مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ایڈکٹ ہوتے ہیں وہ اکثر جاب نہیں کر رہے ہوتے ہیں, ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے ہیں, تو ان کے پاس بعض اوقات انٹرنیٹ کی ایکسیس نہیں ہے, کمپیوٹر نہیں ہے, بعض کے پاس سیل فون نہیں ہوتا, تو وہ ٹیلی میڈیسن کے بھی نہیں کر پاتے. گروپ تھراپی ہوتی ہے وہ نہیں ہو رہی.
اس کی وجہ سے اموات زیادہ ہو رہی ہیں آپ کا خیال ہے؟ تعداد بڑھ رہی ہے,
اموات زیادہ ہو رہی ہیں کیونکہ وہ ایکسیس نہیں کر پا رہے میڈیکل سسٹم کو. تو جو لوگ آلریڈی ٹریٹمنٹ کے دوران میں تھے یا بالکل ابھی وہ ٹریٹمنٹ شروع کر رہے تھے تو وہ اب وہ سلپ ہو گئے ہیں, وہ واپس ایڈکشن کی طرف چلے گئے ان میں سے بہت سے لوگ ان وجوہات کی بنا پہ.
آپ کے خیال میں کیا انسان ایسی ادویات کا ایک دفعہ استعمال کرنے کے بعد عادی ہو جاتا ہے؟
جی ہاں, یہ دوائیں بہت زور آور ہوتی ہیں ایڈکشن کریٹ کرنے کے لیے, یعنی یہ دماغ کے ان حصوں پر جا کر اٹیک کرتی ہیں ایک طریقے سے, اگر اٹیک کا لفظ میں استعمال کروں, جو کہ پلیجر سینٹرز کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں. تو ایک ایسا پلیجر دیتے ہیں اور ایسا ہی فیلنگز دیتے ہیں اور ایسے محسوسات دیتے ہیں کہ پھر اس کے بعد اس کے چنگل سے نکلنا اگر ناممکن نہیں تو بہت مشکل ہوتا ہے, اور بغیر مدد کے, ڈاکٹرز کی مدد کے, میڈیکل ہیلپ کے, یہ تقریباً ناممکن ہوتا ہے کہ لوگ خود اس کے چنگل سے نکل چکے ہیں اگر انہوں نے یہ استعمال کی ہیں.
تو ڈاکٹر صاحب, امریکہ میں تو قانون ہے کہ اوور دا کاؤنٹر بہت ہی کم دوائیں ہیں جو کہ مضر نہیں ہیں اور وہ مل جاتی ہیں, باقی تو ڈاکٹر کے نسخے سے ملتی ہیں, تو پھر یہ کیسے لے لیتے ہیں لوگ؟
جی ہاں, اس میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ اکثر لوگ جو کہ ان دواؤں کے عادی ہو جاتے ہیں یا ایڈکٹ ہو جاتے ہیں, جب وہ اس کو شروع کرتے ہیں تو ایک جائز وجہ موجود ہوتی ہے جس کے لیے انہیں یہ پرسکرائب کی جاتی ہیں ڈاکٹر سے. مثال کے طور پہ کسی کی سرجری ہوئی اور اس کو سخت درد ہے اس سرجری سے متعلق, اب تو خیر زیادہ سختی ہے اور سرجنز جو ہیں وہ دو ہفتے سے زیادہ کے لیے نہیں دیتے ہیں, لیکن کچھ عرصے پہلے تک جب ہمیں اتنا علم نہیں تھا تو بعض اوقات وہ زیادہ عرصے کے لیے استعمال کرتے تھے درد کو کم کرنے کے لیے یا درد کو کنٹرول میں رکھنے کے لیے, تو اس سے لوگ پھر عادی ہو جاتے تھے. ایک یہ تو ایک بات ہو گئی, اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ ضرورت ایجاد کی ماں ہے ایک طریقے سے, تو جہاں اس کی مارکیٹ اویلیبل ہے وہاں انڈر دا گراؤنڈ یعنی کہ انلیگلی تو یہ دوائیں موجود ہوتی ہیں اور ملتی ہیں بازار کے اوپر, اسٹریٹ کے اوپر, یو نو لوگ پرائیویٹلی خریدتے ہیں جس طریقے سے منشیات ہیں جیسے ہیروئن وغیرہ, قانون تو کہتا ہے کہ وہ نہیں ہونی چاہیے لیکن بہرحال وہ غیر قانونی طریقے سے موجود ہیں, اسی طریقے سے یہ دوائیں بھی مل جاتی ہیں.
جی, اور چونکہ کووڈ 19 میں لوگ پریشان بھی رہے ہیں بہت زیادہ لاک ڈاؤن میں, تو آپ کے خیال میں اس کی وجہ سے بھی استعمال بڑھا ہوگا اس کا؟
جی یقیناً, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. آلریڈی جو ایڈکشن کے ماہرین ہیں وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا استعمال بڑھا ہے, اور اس کی کئی وجوہات ہیں, اور اس کے اندر ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ کوارنٹین میں تھے, آئسولیشن میں تھے, کسی سے مل نہیں سکتے تھے, پھر کچھ انگزائٹی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, ان کو کہیں بیماری نہ ہو جائے, وہ کہیں مر نہ جائیں یا ان کے ارد گرد جو لوگ ہیں. پھر آپ کو پتا ہے کہ معاشی طور پہ بہت سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا کووڈ 19 کے بعد, ان کی جابس چلی گئیں, تو اس کی سٹریس, تو ان سب کا ملا جلا رجحان جو تھا وہ یہ تھا کہ جو لوگ بارڈر لائن پہ تھے آلریڈی ان کا استعمال بڑھ گیا. کچھ لوگ ایسے بھی تھے جنہوں نے پہلے استعمال کی تھی, عادی تھے لیکن وہ اس سے نکل آئے تھے باہر, تو وہ دوبارہ سلپ ہو گئے. کچھ لوگ ایسے تھے جو کہ ٹریٹمنٹ لے رہے تھے اور نسبتاً کم ہو رہا تھا ان کا استعمال, یا وہ تقریباً روک چکے تھے, وہ دوبارہ سلپ ہو گئے اس سارے اسٹریس کی وجہ سے. تو کئی وجوہات کی بنا پہ اس کا استعمال بڑھا ہے جو کہ ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی کووڈ 19 سے ریلیٹڈ ہے.
ویسے آپ کے خیال میں اس سے چھٹکارا ممکن ہے اگر اس کی عادت ہو جائے تو؟
جی ہاں, اس سے چھٹکارا ممکن ہے. اس کے اندر چند عوامل بہت امپورٹنٹ ہے. ایک تو اس شخص کی اپنی ویل پاور کا ظاہر ہے کہ بہت حد تک اثر ہوتا ہے. پھر اگر وہ شخص متعلقہ ادارے یا ماہرین سے کانٹیکٹ میں آ جائے, کیونکہ اس کے باقاعدہ ادارے موجود ہیں جو کہ ہیلپ کرتے ہیں, ڈاکٹرز ہیں, ایڈکشن کے اسپیشلسٹ ہیں, اور پھر جن لوگوں کو سوشل سپورٹ حاصل ہوتی ہے کہ ان کے ارد گرد کچھ ایسے رشتے دار, عزیز دوست جو کہ ان کی مدد کے لیے موجود ہیں اس میں اور اس کے بعد بھی, تو بہت سے لوگ ہیں جو کہ نکل آتے ہیں. میرے اپنے کچھ مریض ہیں جنہوں نے پہلے استعمال کی تھی اور اب ان کو 10-12 سال ہو گئے ہیں اور وہ انہوں نے اس کے بعد کبھی اس کو ہاتھ نہیں لگایا. تو یہ یقیناً ممکن ہے.
ٹھیک, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر فاروق قریشی آپ کا. نشہ آور ادویات کا غلط استعمال پاکستان میں بھی ہوتا ہے, اور کرونا وائرس کی وبا کے دوران کیا صورتحال رہی جانتے ہیں ڈاکٹر اقبال آفریدی سے, جو جناح پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج کراچی میں سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ہیں. ڈاکٹر صاحب, آپ جانتے ہیں منشیات کا استعمال جو ہے وہ عام دنوں میں بھی لوگوں کے لیے مسئلہ ہے, پوری دنیا میں یہ مسئلہ ہے, لیکن ایسے وقت میں جب کہ ایک وبا کی صورتحال ہو, تو ایسے میں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ منشیات کا استعمال بڑھ گیا ہے؟
جی ہاں, دراصل جب لاک ڈاؤن میں لوگوں کے پاس ایکٹیویٹی نہیں ہوتی, پھر روزگار اور مالی مشکلات اور سماجی دوریاں اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پریشانیوں کا بڑا دیکھا گیا ہے کہ انگزائٹی ڈپریشن کافی ہو گیا ہے, جس کی وجہ سے اس کو ریلیو کرنے کے لیے لوگوں کے پاس چونکہ سائیکیٹرک فیسلٹیز زیادہ تر ہاسپٹل میں نہیں ہے ابھی, تو اس کی وجہ سے وہ پھر میل اڈیپٹیو میتھڈ استعمال کرتے ہیں جس میں منشیات کا استعمال ہے, آپس کے جھگڑے ہیں, تو یہ تو دیکھا گیا. اور یہ بدقسمتی سے چونکہ پاکستان میں یہ بینزوڈیزپین جس کو مائنر ٹرنکولائزر کہتے ہیں, یعنی جو ڈائزیپام اور لورازیپام اور اوکسازیپام, اس کا استعمال چونکہ اوور دا کاؤنٹر نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کا استعمال اچھا خاصا ہو گیا ہے, اور اس کے ساتھ دیگر منشیات کا استعمال بھی, اس کے بھی امکانات کافی بڑھ جاتے ہیں کہ اپنے ٹینشن کو اور مصیبتوں سے بچنے کی خاطر لوگ جو ہے وہ اس قسم کا سہارا لیتے ہیں بجائے ایڈیپٹیو میتھڈ کہ وہ فزیکل ایکٹیویٹی کریں یا پھر یہ کہ پروفیشنل ہیلپ لیں آن لائن. اور پھر آن لائن کی بھی سہولت اس طرح سے یوٹیلائز نہیں ہو رہی ہے کہ لوگ جو ہے زیادہ تر ان پڑھ ہیں اور پانی کی شرح کم ہے, تو لوگوں کو یہ نہیں آتا کہ کس طرح سے اپنی سٹریس کو وینٹیلیٹ کیا جائے یا ہیلپ لی جائے.
ڈاکٹر صاحب, یہ پاکستان میں تو عام دنوں میں بھی یہ مسئلہ ہے کہ لوگ جاتے ہیں اوور دا کاؤنٹر کوئی بھی دوا لے کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں, تو ایسے میں جبکہ وہ معمولی ڈوز لینا شروع کرتے ہیں, کیا اس کی پھر عادت ہو جاتی ہے جیسے ڈائزیپام وغیرہ کا آپ نے ذکر کیا؟
دراصل میں نے اپنی اسٹڈی ہے جو انٹرنیٹ پہ اور پہ موجود ہے, فریلی اویلیبل ہے, کہ پاکستان میں کوئی 85% لوگ جو ہے سیلف میڈیکیشن کرتے ہیں, وہ کہ ہمارا خیال تھا کہ اس میں بینزوڈائزپین کا استعمال زیادہ ہوگا, لیکن دیگر اینٹی بایوٹک اور اس قسم کی چیزیں بڑا استعمال کرتے ہیں. لیکن یہ بات وجہ ہے کہ یہ جو گو کے یہ کہلاتی مائنر ٹرنکولائزر ہیں بینزوڈائزپین جو ہے, لیکن یہ بہت ہی ورس ہیں, اور خاص طور پر ہمارے جنرل پریکٹیشنر جو ہے وہ اینٹی بایوٹک اور کارٹیسون دیتے ہوئے نہیں گھبراتے ہیں, اور ساتھ میں بینزوڈائزپین دیتے ہوئے نہیں گھبراتے ہیں, اور اینٹی ڈپریشن لکھتے ہوئے وہ گھبراتے ہیں. تو بینزوڈائزپین کا استعمال جی پی کی طرف سے اور سیلف میڈیکیشن کی طرف سے اچھا خاصا ہے. جب وہ اسٹارٹ کر لیتے ہیں تو اس کے اندر ٹالرنس پیدا ہوتی ہے. ٹالرنس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے ایک گولی سے نیند آ رہی تھی, اب دو گولی سے نہیں آئیں گی, پھر ایسے بڑھاتا چلا جاتا ہے بندہ, اور یہاں تک کہ اس کے اندر کافی ایسے بھی مریض آتے ہیں جو 100-100 گولیاں ایک دن میں لیتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب, آپ نے آن لائن طبی سہولت کا ذکر کیا, تو پاکستان میں کس طرح سے جن لوگوں کو نہیں معلوم ہے ان کے لیے بتائیے کہ وہ کیا کر سکتے ہیں؟
اچھا, ہم نے اب جناح ہاسپٹل کا, میں ڈین ہوں اور وہاں پر پاکستان سائیکیٹرک سوسائٹی کا صدر بھی ہوں, ہم نے ایک happiness.com ایک شروع کیا کہ لوگ جو ہے وہ اس پہ آئے. لیکن جب ہم نے اپنا وارڈ کی OPD میں سروے کیا تو بہت سے لوگوں کو یہ لفظ پتہ ہی نہیں تھا کہ واٹس اپ کیا ہے اور اسکائپ کیا ہے. تو پھر ہم نے سندھ مینٹل ہیلتھ اتھارٹی کے تحت یہاں پہ جو ہے وہ ہیلپ لائن شروع کی جو سمپل ٹیلی فون ہے, وہ دونوں ساتھ ساتھ چل رہی ہیں, happiness.com کی happiness.care کے نام سے. جو لوگ پڑھے لکھے ہیں اور وہ اپوائنٹمنٹ لے لیتے ہیں ہمارے سائیکیٹرسٹ یا سائیکالوجسٹ یا میں بھی اس میں شامل ہوں, وہ تو ہم دیتے ہیں لیکن ان کی بڑی کم تعداد ہے جو ان چیزوں سے واقف ہیں. اور اس کے مقابلے میں ہم نے دیکھا کہ زیادہ تر جو ہمارے او پی ڈیز ہوتی ہیں وہ سادہ ان پڑھ لوگ جو جن کو ان چیزیں کو پتہ نہیں یا کم از کم وہ موبائل نہیں ہے سیلولر جس میں جو ہے یہ سہولت ہو. تو پھر ہم نے یہ سادی ہیلپ لائن شروع کی ہے, یونیورسل ہیلپ لائن ہے, تو اس سے پھر لوگ جو ہے اس کا سہارا لیتے ہیں. لیکن اس کو بھی بہت زیادہ استعمال ابھی نہیں ہوا, لیکن یہ ہے کہ اب پھر بھی پاکستان میں جو ہے وہاں پہ اسلام آباد میں اور کئی شہروں میں شروع کی گئی ہے. جو اس کی وجہ یہ ہے کہ زیادہ تر جو سائیکیٹری یونٹس ہیں ویسے بھی سائیکیٹرسٹ کم ہیں, پاکستان میں 600 سائیکیٹرسٹ ہیں اور ہمیں 9000 سائیکیٹرسٹ چاہیے. اور زیادہ تر جگہوں میں سائیکیٹرک فیسلٹی نہیں ہے, جیسے سندھ کے 29 ضلعوں میں سے 18 ضلعوں میں سائیکیٹرسٹ ہی نہیں ہے اور باقی پاکستان کی بھی تقریباً یہی حالت ہے. تو لہٰذا پھر اگر یہ عوام کو تھوڑی سی اس کے مطابق آگاہی دی جائے کہ ہیلپ لائن یا جو جس طریقے سے ٹیلی سائیکیٹری کو فروغ دیا جائے, تو اس سے جہاں پہ ہم سائیکیٹرسٹ نہیں پہنچ سکتے وہاں پہ یہ سہولیات پہنچنی چاہیے, ایٹ دی ڈور اسٹیپ آف دا پیپل ویئر دے لیو, ویئر دے ورک اور ویئر دے اسٹڈی.
بالکل ڈاکٹر صاحب, ایک تو بات یہ ہے کہ گھر میں اگر کسی کو کوئی ذہنی پریشانی ہو رہی ہے, کوئی ذہنی بیماری ہو رہی ہے, تو لوگوں کو پتہ نہیں چلتا. تو آپ تھوڑی سی رہنمائی کر دیجئے ایسے لوگوں کے لیے کہ جو نہیں جانتے کہ ذہنی بیماری کیا ہوتی ہے, جب تک کہ وہ انسان خود اتنا زیادہ گھبرا کے ایسے ریئیکٹ کرنے لگے کہ لوگ پھر اسے پاگل کہنے لگتے ہیں. تو گھر والوں کے لیے کیا ہدایت دیں گے آپ؟
یہ بالکل آپ نے بجا فرمایا, زیادہ تر لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہے. لوگ یہ سوچتے ہیں کہ نفسیات صرف جو ہے پاگلوں کا یا جو بہت ہی کنسپیکوس بیہیویئر جس میں لڑائی مار دھاڑ یا غیبی آواز سننا یا شک شبہ کرنا وہ تو ہے ہی, لیکن اس کے علاوہ 95% بیماریاں ہماری ایسی ہیں جس میں وہ پاگلوں والی حرکت کوئی نہیں کرتا, بلکہ اس میں یہ کہ گھبراہٹ, خوف, بے چینی, نیند آنا, اداسی, مایوسی, کارکردگی میں کمی, اگر اسکول پڑھ رہا ہے تو پڑھنے میں دلچسپی نہیں, کپڑوں میں, کتابوں میں دلچسپی نہیں, یاروں دوستوں میں دلچسپی نہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی ساری جو فزیکل ایک سستی کاہلی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کی سوچ, جذبات اور رویے میں فرق آ جائے تو پھر ہم اس شخص کو جو ہے اس بات میں ہچکچانا نہیں چاہیے کہ وہ پروفیشنل ہیلپ لے.
بالکل, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اقبال آفریدی آپ کا. یہ تھے جنا پوسٹ گریجویٹ میڈیکل کالج کراچی کے سائیکیٹری ڈپارٹمنٹ کے سربراہ ڈاکٹر اقبال آفریدی. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں. پڑھیے, دیکھیے, سنیے, سیو کیجیے, فالو کیجیے. دور جانے کی ضرورت نہیں. وی او اے اردو کی اہم ترین خبریں اور بریکنگ نیوز کی لائیو سٹریمنگ ویڈیوز اب آپ کی ہتھیلی میں ہیں. آئی فون کے لیے خصوصی طور پر تیار کی گئی اردو وی او اے کی خصوصی ایپ ڈاؤن لوڈ کیجیے, جو ایپ سٹور پر بھی دستیاب ہے. وی او اے اردو اب آپ کے ہاتھ میں.
اور اب کرونا وائرس کے حوالے سے ایک اور رپورٹ. کرونا وائرس کی وجہ سے گھروں میں بند بچوں کی بوریت دور کرنے کے لیے نیو یارک کی ایک ماں نے انوکھی ترکیب سوچی. وہ بچوں کی معروف کہانیوں کے بک کور کو کرونا بحران کی وجہ سے زندگی میں آنے والی تبدیلیوں کے ساتھ ایک نئے انداز سے پیش کر رہی ہیں. سوشل میڈیا پر وائرل ہو جانے والے اس منصوبے کی تفصیلات سنتے ہیں فائزہ بخاری کی اس رپورٹ میں.
شیرا اور زیکری کو یہ کہانی بہت اچھی طرح یاد ہے جس میں ریچ سینڈوچ کھاتا ہے. اس کے علاوہ بھی درجنوں کہانیاں ہیں جو لاک ڈاؤن کے بہت طویل محسوس ہونے والے مہینوں کے دوران انہوں نے اپنی والدہ سٹیفنی ٹریلنگ کے ساتھ مل کر پڑھی.
The strangest thing.
شاید آپ کو یہ معمولی بات لگے, لیکن ہمارے ساتھ سب سے انوکھی بات یہ ہوئی کہ اب ہم صبح کو پرندوں کی چہچہاہٹ سے جاگتے ہیں.
اس سال بہت کچھ بدل گیا اور کچھ شاید ہمیشہ کے لیے. سٹیفنی خود بھی ایک مصروف وکیل سے ایک مصروف ماں میں بدل گئیں اور پھر کتابوں کے کور بنانے والی ایک مصورہ.
میں نے پینٹ برش اٹھایا اور پینٹ کرنے لگی. سب سے پہلے مجھے اس کتاب کا کور نظر آیا جسے ہم نے صبح ہی پڑھا تھا. میں کتاب کے کرداروں کے علاوہ کرونا وائرس کی تصاویر بھی پینٹ کرنے لگی. میری بیٹی نے حیرت سے پوچھا کہ واہ یہ کیا ہے.
اور یوں چلڈرنز بکس فار پینڈیمکس پروجیکٹ کا آغاز ہوا. لٹل ہیرلڈ جامنی رنگ میں کرونا وائرس پینٹ کر رہا ہے تو لٹل انجن حفاظتی سامان لے جا رہا ہے. جبکہ فروگ اینڈ ٹوڈ سماجی فاصلہ برقرار رکھے ہوئے ہیں. سٹیفنی ان کتابوں کو دوبارہ لکھ نہیں رہی، صرف ان کے کور کو نئے انداز سے پینٹ کر رہی ہیں.
گڈ نائٹ مون واز گڈ نائٹ زوم.
میں نے کتاب گڈ نائٹ مون کی جگہ گڈ نائٹ زوم بنائی، جو بہت مقبول ہوئی کیونکہ دفتروں اور گھر سے باہر رات دیر تک کام کرنے والے سب گھروں میں فیملی اور بچوں کے ساتھ رہنے لگے. یہ ایک نیا ماحول ہے جہاں گھر سے باہر رابطے کے لیے ہم زوم استعمال کرتے ہیں.
جولائی کے آخر تک سٹیفنی تقریباً 100 کتابوں پر کام کر کے سوشل میڈیا پر مشہور ہو چکی ہیں اور بہت سے نئے دوست بنا رہی ہیں، جو متفق ہیں کہ کورونا بحران کا تجربہ کرنے والے بچوں کے لیے اس نئے معمول پر نئی کتابوں کی ضرورت ہے.
میں نہیں جانتی کہ نیا معمول کیسا ہوگا، لیکن وہ فروری کے مقابلے میں یقیناً مختلف ہوگا. جیسے سالگرہ پر شاید لوگ موم بتیاں نہیں بچھایا کریں گے، اور ہمارے بچے ہنسیں گے جب ہم انہیں بتائیں گے کہ کبھی ہم کیک پر اپنے جراثیم پھونک کر اسے کھا لیا کرتے تھے.
سٹیفنی کا یہ پروجیکٹ اس بحران کے ختم ہونے کے بعد بھی زندہ رہے گا، کیونکہ امریکہ کی لائبریری آف کانگریس نے ان کے کام کو آرٹ کا درجہ دے کر اسے محفوظ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور یوں وہ تاریخ کے اس مخصوص دور کی یادگار بن جائے گا. الینا وولف کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ.
دنیا بھر سے اہم خبروں، دلچسپ معلومات اور ویڈیوز کے لیے آپ آ سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر، facebook.com/urduvoa اور ٹویٹر اور انسٹاگرام پر @urduvoa پر ہمیں فالو کیجیے.
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل. آج کے خصوصی شو کے ساتھ پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کرونا وائرس کے حوالے سے ہی ایک اور رپورٹ کے ساتھ. پاکستان میں کرونا وائرس نے ایسی تقریبات بھی بے رونق کر دی ہیں جن میں عزیز و اقارب اور دوست احباب کی شرکت ضروری سمجھی جاتی تھی. کرونا وائرس نے شادی بیاہ کی تقریبات کو کیسے بدل دیا ہے، سنتے ہیں صبا شاہ خان کی اس رپورٹ میں.
مہندی اور مائیوں ایسی رسمیں ہوتی ہیں جن کے بغیر شادی کا تصور نہیں کیا جاتا. سینکڑوں دوست احباب اور رشتے دار اس موقع پر خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں. کراچی میں ہونے والے ایسے ہی ایک شادی کے تمام منصوبے کرونا وائرس کی وجہ سے تھرے کے تھرے رہ گئے. دلہن کے والد کے مطابق کرونا وائرس کے باعث سب کچھ بدل گیا ہے.
پہلے ہم نے اس بچی کی شادی کا ارینجمنٹ کیا تھا 600+ لوگوں کا، کیونکہ یہ ہمارے فیملی کی پہلی شادی تھی اور بہت ساری بچیاں اس کی عمر کی جو ہماری بہن بھائیوں کی بیٹیاں تھیں وہ سب انتظار میں تھیں، لیکن یہ کرونا کی وجہ سے ہم کسی کو انوائٹ نہیں کر سکے. شادی حال بند ہو گئے ہیں، ابھی بھی بند ہیں، کھانے کے ہوٹلس وغیرہ بھی بند ہیں، موسٹلی وہ نہیں دے پا رہے، لیکن ہو بھی تو اب ہم کہاں کھلائیں گے ان کو، کوئی ارینجمنٹ نہیں کر سکتے. لہٰذا شارٹلی ہم نے اپنے گھر میں ہی کچھ بندوبست کیا، یہ چند اپنے گھر لوگ کے ممبرانس کے ساتھ.
پاکستان میں وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے 13 مارچ سے تمام شادی ہال بند کر دیے گئے تھے، اسی لیے لوگوں کو شادی کی تقریبات کا اہتمام گھروں میں کرنا پڑا. محمد سلیم کے گھر میں یہ پہلی شادی تھی جس کا سب کو بہت انتظار تھا، لیکن سینکڑوں مہمانوں کے بجائے وہ صرف خاندان کے قریبی رشتہ داروں میں سے 40 افراد کو ہی بلا سکے.
پہلے تو بہت بڑی شادی پلان کری تھی لائک 600 پیپل کی، اینڈ ناؤ ہم گھر سے رخصتی کر رہے ہیں، کوئی فرینڈس نہیں آ سکے اور کوئی فیملی فرینڈس میں کلوز فرینڈس سے کر رہے ہیں، سارے فرینڈس ناراض ہیں، وہ آ بھی نہیں سکتے. اور کار اب ٹریول کے پلانس پہ تھے، وہ بھی COVID-19 کی وجہ سے ڈسٹرب ہوئے ہیں بیکاز فلائٹس اور ویزاز بند ہیں.
تاہم اس شادی کو ان تمام دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے سوشل میڈیا پر براہ راست دکھایا گیا جو شادی میں شریک نہیں ہو پائے.
یہ بھی ایک اچھا اسپیکٹ آف ہے لائف، لیکن جو وہ پلان تھا آبویسلی ہم لوگ زیادہ لارج گیدرنگ کو انوائٹ کر سکتے، بہت سارے لوگ ہماری خوشی میں شامل ہو جاتے، تو وہ ظاہر ہے ایک مسنگ ایکسپیکٹ ہے.
شادی ہال بند ہونے سے جہاں شادی کی تقریبات سمٹ کر رہ گئی ہیں، وہیں ملک بھر میں موجودہ ہزاروں شادی ہال بند ہونے سے اس کاروبار سے جڑے افراد کا کام بالکل ٹھپ ہو کر رہ گیا ہے اور لاکھوں افراد بے روزگار ہو گئے ہیں.
پورے پاکستان میں تقریباً 13,000 کے قریب شادی ہال ہیں جو کہ اس لاک ڈاؤن کے اندر 13 مارچ سے 13,000 شادی ہال بند پڑے ہوئے ہیں. ان 13,000 شادی ہال کے اندر لگ بھگ پورے پاکستان کے اندر 6.5 لاکھ کے قریب افراد بنتے ہیں جو بے روزگار ہوئے ہیں.
اگرچہ ان تقریبات پر ہونے والے اخراجات کو وائرس کی وجہ سے مجبوراً محدود کرنا پڑا، لیکن ایسے لوگ جن کی جیب ان تمام اخراجات کی متحمل نہیں ہو سکتی، ان کے لیے یہ موقع کسی نعمت سے کم نہیں. اور ممکن ہے لوگ اس سادگی کو مستقل طور پر اپنا دیں۔
تازہ ترین خبریں، اہم واقعات، آڈیو ویڈیو رپورٹس اور تجزیے دیکھنے، سننے اور پڑھنے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی نئی ایپ۔ خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں۔
ہر سال جنوبی ایشیا سے بہت سی خواتین شادی کر کے امریکہ آتی ہیں۔ ان کا خواب تو ہوتا ہے ایک خوشگوار زندگی کا، لیکن بعض اوقات انہیں گھریلو تشدد جیسی تلخ حقیقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اجنبی ملک میں کسی کے سہارے کے بغیر تشدد کے بھنور سے نکلنا ان کے لیے بہت مشکل ہوتا ہے۔ ایسی ہی کچھ خواتین کی کہانیاں سنتے ہیں ارم عباسی کی اس رپورٹ میں۔
انیلا ایک امریکی پاکستانی ہے جو اپنی دو بیٹیوں کے ساتھ ریاست ورجینیا میں رہنے والی سنگل موم ہے۔ جب انیلا کا خاندان امریکہ آیا تو وہ صرف 9 برس کی تھی۔ ان کی شادی ایک چچا زاد سے ہوئی جو امریکہ آنا چاہتا تھا، اور انیلا اس کے لیے گرین کارڈ حاصل کرنے کا ذریعہ بنی۔ وہ کہتی ہے کہ ان کے شوہر نے شادی کے کچھ عرصے بعد ہی ان پر ہاتھ اٹھانا شروع کر دیا تھا۔
میں خاموش رہی، تشدد کسی دن بھی نہیں رکا۔ میرا سابقہ شوہر میرا کزن بھی تھا، وہ ہمارے بچوں کی تعلیم کے خلاف تھا۔ اس نے صاف کہہ دیا تھا کہ ہمارے بچے یہاں کوئی تعلیم حاصل نہیں کریں گے۔ وہ گھر میں کتابیں پڑھنے کی بھی مخالفت کرتا تھا۔ مجھے اپنے والدین یا بہن بھائیوں سے بات کرنے کی اجازت بھی نہیں تھی۔
انیلا کا کہنا ہے کہ ظلم اور زیادتی کی یہ داستان 14 برس تک جاری رہی، یہاں تک کہ ایک دن وہ گھر ہی چھوڑ کر چلا گیا۔
پھر وہ چلا گیا، اور وہی آخری بار تھی جب میں نے اسے دیکھا تھا۔ اس کے گھر والوں نے مجھے 24 گھنٹے دیے کہ میں یہاں سب کچھ چھوڑ کر واپس پاکستان چلی جاؤں، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ میں اپنی بیٹیوں کے حق کے لیے کھڑی ہو گئی۔ میں نے سوچا کہ اگر ایک بیٹی ہونے کے ناطے یہاں کوئی میری مدد نہیں کر رہا، تو واپس جانے پہ ان کی مدد کون کرے گا؟
پھر انیلا نے ایک شیلٹر ہوم میں پناہ لی اور اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کرایا، اور اب اس نرسری اسکول میں تقریباً 35 بچوں کو اردو زبان سکھاتی ہیں۔ انہوں نے خود بھی بچوں کے لیے بنیادی تعلیم دینے کے کورس میں داخلہ لیا ہے۔ جنوبی ایشیائی خواتین کے لیے کام کرنے والی سکھی نامی تنظیم کے مطابق امریکہ میں مقیم ہر 5 جنوبی ایشیائی خواتین میں سے 2 گھریلو تشدد کا شکار ہیں۔
گھریلو تشدد سے جڑے سٹگما کی وجہ سے پہلے ہی ماہرین کا کہنا ہے کہ جنوبی ایشیائی خواتین مدد کے لیے آگے نہیں آتی، لیکن اب کرونا وائرس کے پھیلاؤ کی وجہ سے انہی خواتین کے لیے کام کرنے والی ایک تنظیم سکھی کا کہنا ہے کہ ان کی ہیلپ لائن پہ ایسے متاثرین کی کالز میں 50% سے زیادہ کمی آئی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ان کی جانی اور ذہنی حالت کو اب اور بھی زیادہ خطرہ لاحق ہو گیا ہے۔
ایک بنگلہ دیشی خاتون رضیہ اس شرط پر اپنی کہانی بتا رہی ہیں کہ ان کی شناخت ظاہر نہ کی جائے۔ 36 سالہ رضیہ کی جب شادی ہوئی تو وہ نیو یارک آئیں۔ ان کی زندگی کا اپنے ملک سے باہر جانے کا یہ پہلا سفر تھا۔ وہ کہتی ہیں کہ وہ 2 سال تک ذہنی اور مالی استحصال کا شکار رہیں۔
ہمارے بچے کی پیدائش کے بعد اس نے مجھے گھر چھوڑنے کا کہا اور پولیس کو بلا لیا، جیسا کہ وہ پہلے بھی کئی بار کر چکا تھا۔ اب میں ایک پناہ گاہ میں رہتی ہوں، لیکن اب بھی مشکل دور سے گزر رہی ہوں۔ میرے پاس کوئی مناسب ملازمت نہیں ہے۔ میری 2 سالہ بیٹی کئی دنوں سے بیمار ہے، جس کی وجہ سے جو میرا روزانہ اجرت والا کام ہے وہ بھی نہیں کر سکی۔ مجھے نہیں معلوم کہ ایسے ہمارا کب تک گزارا چلے گا۔
متعدد تنظیموں کے مطابق کرونا وائرس کی وبا کے دوران دنیا بھر میں گھریلو تشدد سے متعلق کیسز میں اضافہ ہوا ہے، اور جنوبی ایشیائی برادری میں انگریزی زبان میں دقت اور ثقافتی پس منظر کی وجہ سے صورتحال زیادہ تشویشناک ہے۔
گھریلو تشدد سے متاثر خواتین میں سے بہت سی تو یہ بھی نہیں جانتی کہ ان کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے، یہاں تک کہ نسل در نسل سے چلے آنے والے اس گھریلو تشدد کو وہ عام سی بات سمجھتی ہیں۔
اس مسئلے کا کوئی آسان حل موجود نہیں، مگر خواتین کے حقوق کے لیے کام کرنے والے سرگرم اراکین امریکی حکومت سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والی خواتین کے لیے خصوصی قانون سازی کی جائے، تاکہ انہیں مالی اور جسمانی استحصال سے محفوظ بنایا جا سکے۔ ارم عباسی، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
ہم جب خوف کو بے نقاب کرتے ہیں، ہم جب سوال اٹھاتے ہیں، ہم جب ان کی آواز بنتے ہیں جن کی کوئی نہیں سنتا، تو فرق پڑتا ہے۔ فرق پڑتا ہے آزاد صحافت سے۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ، ہمارے لیے آزاد صحافت اہم ہے۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں یاسمین جمیل آج کے خصوصی شو کے ساتھ، اور اب حالات حاضرہ پر ایک نظر۔ 6 خلیجی ریاستوں نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ ایران کے خلاف ہتھیاروں کی پابندی پر، جو اکتوبر میں ختم ہو رہی ہے، توسیع کر دی جائے، کیونکہ بقول ان کے ایران پڑوسی ملکوں کے معاملات میں مداخلت کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ اس توسیع کے کیا امکانات ہیں اور اگر ہوئی تو اس کے اثرات کیا ہوں گے؟ اس بارے میں ہمارے ساتھی قمر عباس جعفری نے واشنگٹن میں قائم فارن پالیسی کونسل کے نائب صدر الام برمن، العربیہ چینل کی سبینہ صدیقی اور شارجہ کی امریکن یونیورسٹی کے ڈاکٹر حیدر مہدی سے گفتگو کر کے جو رپورٹ تیار کی ہے وہ ہم اس وقت آپ کے لیے پیش کر رہے ہیں۔
خلیج کی 6 عرب ریاستوں نے اقوام متحدہ سے کہا ہے کہ ایران پر ہتھیاروں کی خریداری کی جو پابندیاں عائد ہیں اور جو 18 اکتوبر کو ختم ہو رہی ہیں ان کی مدت میں توسیع کی جائے، کیونکہ بقول ان کے پڑوسی ممالک کے معاملات میں اس کی مسلسل مداخلت کے سبب یہ توسیع ضروری ہے۔ واشنگٹن میں قائم فارن پالیسی کونسل کے نائب صدر ایلان برمن کا کہنا ہے کہ یہ مسئلہ بہت اہم ہے۔ وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
So the question of the arms embargo is a hugely important one because there are a lot of fears in Washington that once the embargo expires in mid-October, Iran will be able to more freely acquire weapons technology and ballistic missile technology from abroad. And that's particularly important in the context of the new strategic deal signed between China and Iran. Because the deal positions Iran to be a major client state of the Chinese. But it also means that China has a vested interest in blocking any sort of action at the United Nations to extend the embargo. So the administration, I think, is very concerned that this needs to happen, but politically it's very difficult.
وہ کہہ رہے تھے کہ ایران کے لیے ہتھیاروں کی خریداری پر اقوام متحدہ کی جانب سے عائد پابندیوں میں توسیع کا معاملہ بہت اہم ہے، کیونکہ واشنگٹن میں یہ خدشات پائے جاتے ہیں کہ جب اکتوبر میں یہ پابندیاں ختم ہوں گی تو ایران آزادی سے ہتھیاروں کی ٹیکنالوجی اور بیلسٹک میزائل وغیرہ کی ٹیکنالوجی حاصل کرنے کے قابل ہو جائے گا، اور یہ بات ایسے میں بھی بہت اہم ہے جبکہ ایران اور چین کے درمیان ایک اسٹریٹجک معاہدہ ہے جس کے مطابق ایران چین سے ساز و سامان کی خریداری کا ایک بڑا گاہک بن گیا ہے، اور اس کا مطلب یہ بھی ہے کہ چین کو اقوام متحدہ میں اس پابندی میں توسیع رکوانے میں بھی گہری دلچسپی ہوگی۔ چنانچہ امریکہ کو اس بات پر تشویش ہے کہ ایسا ہوگا، لیکن سیاسی طور پر یہ ایک بہت مشکل صورتحال ہوگی۔ اس سوال کے جواب میں کہ کیا روس یا چین اس کارروائی کو رکوانے کے لیے سلامتی کونسل میں ویٹو کا استعمال کر سکتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اس کا یقیناً امکان ہے، کیونکہ اگر پابندی میں توسیع نہیں ہوتی تو چین ایران کی جانب سے ہتھیاروں کی خریداری سے بہت منافع کمائے گا۔ لیکن انہوں نے کہا کہ اس سے بھی بڑا مسئلہ یہ درپیش ہے کہ اقوام متحدہ ہی نہیں بلکہ یورپ کے ساتھ بھی امریکہ کی کشیدگی کی صورتحال کے پیش نظر پابندی میں توسیع کے لیے ایک بین الاقوامی اتفاق رائے حاصل کرنا بھی مشکل ہوگا۔ اور اس سلسلے میں گفتگو کرتے ہوئے مڈل ایسٹ کے چینل العربیہ کی کالمسٹ سبینہ صدیقی نے وائس آف امریکہ کو بتایا،
یہ بیسیکلی ایک لابینگ ہے ایک قسم کی، اس لیے کہ یو ایس یہ امبارگو ایکسٹینڈ کرنا چاہتا ہے اور 9 ووٹس چاہیے یو این سیکیورٹی کاؤنسل میں۔ یورپین کنٹریز نے کمپرومائز کے لیے بولا ہے کہ کمپرومائز کریں تو بہتر ہے، رشیا چائنا کہہ رہے ہیں ہم ویٹو کر دیں گے، تو یہ ایک طریقے سے سپورٹ شو کر رہے ہیں جی سی سی کنٹریز یو ایس کے لیے۔ وہ ایک یو ایس لابی میں ہی ہے، ان کا تو سیکیورٹی سارا ان کا انڈیپینڈنس جو ہے وہ یو ایس پہ ہی ہے، واشنگٹن پہ ہی ہے ابھی تک، اور ایسا ہی رہے گا۔ تو اٹس بیسیکلی کوئی جو اس ریجن میں کوئی نیا چینج نہیں آ رہا، وہ یو ایس کی لابی ہے، اور ایران اپنی طرف سے خود کوششیں کر رہا ہے، جیسے چائنا کے بارے میں لیک کیے ڈرافٹ ریسنٹلی کہ 25 سال کا ہمارا اسٹریٹجک ایگریمنٹ ہو رہا ہے، تو وہ بھی ایک طریقے سے پریشر ڈال رہا ہے یو ایس پہ کہ یہ امبارگو نہ لگائے، تو وہاں سے ایران جو ہے وہ رشیا اور چائنا کو ایز سپورٹر لے کے اور اپنے ڈیلز بتا رہا ہے اور ایک پریشر ڈال رہا ہے، اور ادھر سے یو ایس کے جو لابی ہے یورپ نے چونکہ یو ایس کے کو کمپلیٹلی سپورٹ نہیں کیا ہے، مگر ایک اس میں کلاز ہے جو نیوکلیئر ڈیل ہوا تھا 2015 میں، تو یو ایس نے تو چھوڑ دیا اس کو 2018 میں، مگر اس میں ایک سنیپ بیک کلاز ہے جس کو یو ایس ایکٹیویٹ کر سکتا ہے، اور وہ اس کے مطابق وہ امبارگو کو ایکسٹینڈ بھی کرا سکتا ہے۔ تو وہ ایک طریقے سے بس یہ بس لابنگ چل رہی ہے، اور ہر ایک اپنا جو ہے وہ انفلوئنس شو کر رہے ہیں کہ یہ ہمارا ریجن ہے، اور موسٹ پرابیبلی یہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا سنیپ بیک کلاز کی وجہ سے، اور ایران جو ہے وہ उसके पास दो चॉइस होंगे, या तो वो वाकई चाइना और रशिया की तरफ यानी कि स्विंग कर जाएगा, वो भी एक मुश्किल है, या तो कोई नया डील बनेगा बाद में, लेकिन जीसीसी कंट्रीज के ऊपर कोई नया कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बल्कि उन्होंने जो लेटर भेजा है यूएन को, उसमें एक रिमार्केबल चीज ये है, कतर का भी नाम उसमें इंक्लूडेड है, तो दे हैव शोन देयर ओन यूनिटी।
अगला सवाल था आपसे वो यही था कि जीसीसी में कतर भी शामिल है और कतर और सऊदी अरब के खिलाफात हैं,
इसका मतलब है जीसीसी इज कमिंग टुगेदर एज अ यूनाइटेड फोर्स।
सबीना साहब ये बताइए कि अगर ये एक्सटेंड नहीं होता तो फिर क्या उस सूरत में मिडिल ईस्ट में आर्म रेस शुरू हो जाएगी, इसलिए कि फिर ईरानियंस जो है वो बड़े पैमाने पर खरीदारी करेंगे टेक्नोलॉजी की और हथियारों की?
खरीदारी तो अगर ईरान ने इस सूरत में की भी तो वो रशिया और चाइना से ही होगी मोस्ट प्रोबेबली, और उस चीज को लेके जीसीसी जो है वो वरिड इसलिए होती है कि मिसाइल अटैक्स भी उन्हीं के ऊपर होते हैं, मिस्टीरियस किस्म के, जैसे अरामको पे हुआ था, और इस तरह उन्हीं को वो ही विक्टिम है उन सारे वेपन्स के फ्यूचर में जो भी है। तो ये वैसे मुश्किल है, देखिए मुझे तो नहीं लग रहा एम्बार्गो एक्सटेंड नहीं होगा, इसी का स्नैपबैक क्लॉज है ना उसमें न्यूक्लियर डील में, उसको एक्टिवेट यूएस करेगा तो ऑन इट्स ओन वो उसको करा सकेगा।
शारजा की अमेरिकन यूनिवर्सिटी के डॉक्टर हैदर मेहंदी का कहना था कि पाबंदी में इस तौसी का उन्हें कोई इम्कान नजर नहीं आता। वॉइस ऑफ अमेरिका से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा,
यूनाइटेड नेशन में इसका कामयाब होना बहुत मुश्किल है, उसकी दो वजूहत है। एक तो वजह यह है कि चाइना और रशिया के पास वीटो पावर है, इसलिए वो वीटो करेंगे इसको। दूसरी वजह यह है कि वो अमेरिका का इस वक्त ये मेन पॉलिटिकल ग्लोबल टारगेट है, लेकिन यूरोपियन ताकतें जो है वो इसके हक में नहीं, इसलिए कि उनके अपने जो मसाइल हैं, जो लीगल कॉम्प्लिकेशंस हैं इसको बार्गन इसको एक्सटेंड करने में, वो इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी। तो पहली बात तो ये है कि इसके कोई चांसेस नहीं। दूसरी बात ये है कि मिडिल ईस्ट में बहुत सी पावर जो है इंटरनेशनल पॉलिटिकल सिस्टम का हिस्सा है। मैं ये समझता हूँ कि ये एक कोशिश है।
अब एक सवाल ये पैदा होता है कि कतर जो है वो भी जीसीसी का मेंबर है, दूसरी जानिब उसके ईरान के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और सऊदी अरब से मुखालिफत है, लेकिन उसने भी जाहिर है कि छह के छह मुल्क हैं वो भी शामिल है उनमें, उसने भी इसके हक में वोट दिया है, तो ये किस तरह प्ले आउट कर रहा है?
ये पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये इस किस्म की पॉलिटिक्स इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है। इसके बिहाइंड इन द रियल सेंस ऑफ निगोशिएशन क्या हो रहा है पब्लिक को कभी नहीं बताया जा सकता। मेरा अपना ख्याल है कि शायद जीसीसी के जो ममालिक हैं उन्होंने ये डिमांड तो कर दी है, लेकिन शायद वो इसके बारे में इतने सीरियस नहीं है।
ये अगर एक्सटेंड होता है एम्बार्गो तो क्या मिडिल ईस्ट फर्दर डिस्टेबलाइज होगा?
एक्सटेंशन की 0% है, देयर इज नो वे, और मिडिल ईस्ट अंडरस्टैंड्स इट कि इट्स नॉट गोना गो थ्रू, ये नहीं कभी किसी सूरत में नहीं होगा। मैं कोई आदमी पॉलिटिक्स में ऐसी चीज रूलमा होते नहीं देख रहा जिसकी वजह से रशिया और चाइना इसको वीटो ना करे, इट्स एब्सोल्युटली इम्पॉसिबल, उसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन है, और यूरोपियन पावर जो है उनके लिए इसमें बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसमें जो लीगल प्रोसीडिंग्स है, जो लीगल रिक्वायरमेंट है, और जो एक्शन के बाद उनको जस्टिफिकेशन की जरूरत है वो कभी नहीं होगी। तो इसलिए ये सवाल मेरे ख्याल में इतना इम्पोर्टेंट है ही नहीं, क्योंकि मैं तो बिल्कुल एब्सोल्युटली 100% कन्विंस्ड हूँ कि ये हो ही नहीं सकता।
उधर ईरान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक ईरान ने इसे गैर हकीकत पसंदाना करार दिया है कि उसके ऊपर हथियारों की खरीदारी की पाबंदी में तौसी की जाए। कमर अब्बास जाफरी, उर्दू VOA, वॉशिंगटन।
दुनिया भर से अहम खबरों, दिलचस्प मालूमात और वीडियोस के लिए आप आ सकते हैं हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, facebook.com/urdubioa और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर @urdubioa पर हमें फॉलो कीजिए।
ताज़ा तरीन खबरें, अहम वाकयात, ऑडियो वीडियो रिपोर्ट्स और तज़िए देखने, सुनने और पढ़ने के लिए डाउनलोड कीजिए VOA उर्दू की नई ऐप।
اس کے ساتھ ہی وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آج کا یہ پروگرام ختم ہوتا ہے. یاسمین جمیل کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے, اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں.